اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بی عدد کل ذرت میات الف الف مرتین. سورہ ہود آیت نمبر 114.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے.
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيم الصلاة طرف النهار زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو صبح اور عصر، یہ دو ٹائم ہیں عصر تک، زلفا من اللیل اور رات کی. ان الحسنات، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نیکیاں دور کر، تمہارے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. ذالک ذکر، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے. اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے نماز کا حکم ہے. اب یہ جو نماز کا حکم ہے یہ ہے آٹھویں نبوی کا. جو پانچ وقت کی نماز کا حکم ہوا تھا وہ 11 ہجری جب حضور نے وہ کی تھی معراج، اس وقت کا ہے. تو یہ آٹھویں نبوی کی ہے، تین ٹائم کی نماز، صبح کی، عصر تک اور پھر رات کی. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز کا نظام قائم کرو. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ نماز ہے، تمام اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی بندگی کی جو بیس ہے وہ نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے اس، یہ نماز کے نظام کو قائم، کیوں کہ نماز جو ہے وہ ہے اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات، اللہ کے حضور حاضری. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت بنانی ہے، پھر اس کے بعد مجھے جماعت، مردوں کے لیے جماعت ہے، عورتوں کے لیے گھر ہے، وقت کی پابندی، پاکی، روحانی پاکی، جسمانی پاکی، اخلاقی پاکی، اور ہمدردی، خدمت خلق اور نیک سلوک، اچھا سلوک لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، یہ تمام نماز سے جڑا ہوا ہے. ہمارے تمام کام جو ہیں، تمام نیکیاں جو ہیں وہ نماز سے جڑی ہوئی ہیں. جب ہماری نماز ہوگی حضور قلب سے، یعنی اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اب جب اس کے دربار میں میں کھڑی ہو رہی ہوں تو میری نیت ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہو رہی ہوں، اور اللہ کون؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے. میری زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کے تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو اب جب میں سب سے پہلے اس کے حضور کھڑی ہوں گی صبح فجر کی نماز میں، اور میں اس سے مانگوں گی دعا، اس کی، اور میں ایسی نماز ادا کروں گی کہ حضور قلب کے ساتھ. حضور قلب کا معنی ہے بالکل توجہ کے ساتھ، یک سوئی کے ساتھ، کہ اللہ کے دربار میں میں کھڑی ہوئی ہوں اور اللہ سے میں باتیں کر رہی ہوں، مناجات کر رہی ہوں، میں باتیں کر رہی ہوں، اور اللہ سے اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت میں مانگ رہی ہوں. یہ تمام چیزیں مجھے جب ملیں گی، جب میرا فوکس ہوگا، میری بالکل اس کی طرف ہوگی، ادھر ادھر کے خیالات نہیں ہوں گے، کوئی دنیاوی معاملات نہیں ہوں گے، ہم اس نیت سے کھڑے ہوں گے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اللہ سے جڑنے کا جو طریقہ ہے وہ نماز ہی ہے. تمام نیکیاں اللہ تعالیٰ سے ہم نیکیوں کی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک لوگوں کے ساتھ جڑو, اللہ تعالیٰ اس کا ہم فضل وہ مانگ رہے ہیں, اس کے ساتھ اسے توفیق مانگ رہے ہیں. تو جب تک اس طریقے سے میری نماز نہیں ہوگی مجھے وہ چیز برکتیں حاصل ہی نہیں ہوں گی. تو مجھے نماز, یہ تمام نماز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے, اس کو مجھے حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ, اگر ہم میں جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں, ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے, ہر انسان سے غفلت ہو جاتی ہے, ہر انسان کچھ نہ کچھ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, لیکن جب اس کی نماز صحیح ہوگی, اس کی نیت صحیح ہوگی, وہ صرف اللہ کی بندگی اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو کمزوریاں ہیں, یہ جو گناہ ہیں, یہ جو غلطیاں ہیں, یہ جو غفلت ہے, یہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں, وہ ہٹا دیتی ہیں. مثلاً اس کی مثال ایک آپ میں دوں, ایک آدمی ہے وہ چوری کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, نماز وہ اتنی پابندی کے ساتھ اتنے خلوص اتنی محبت سے پڑھتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس سے وہ چوری کی عادت ختم ہو جاتی ہے, وہ چوری چھوڑ دیتا ہے, اس کی اللہ کی رحمت اس پہ ہوتی ہے, وہ وہاں حقیقت جان جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے. اس میں ایک مثال, ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ تو چور ہے, چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو. تو وہ نماز پڑھنے دو, یہ ایک ٹائم آئے گا یہ سب گناہ چوری جھوٹ سب ختم ہو جائے گا اس سے. وہی ہوا کہ وہ آدمی انتہائی نیک اور صالح آدمی اور صحابی بن گیا, تو اسے وہ گناہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے آپ کی تمام برائیاں, لیکن وہ نماز نماز ہونی چاہیے. ہماری نماز کیا ہے؟ بھاگ دوڑ ہے. ہماری نماز کیا ہے؟ عادتن ہے. ہماری نماز کیا ہے؟ رسم مسلمان ہے, نماز پڑھنی پڑی. ہماری نماز وہ نہیں ہے جو نماز ہونی چاہیے. یہ ہم سب کو غور فکر کرنی چاہیے, اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے کہ ہماری نماز کیا ہے, ہماری نماز میں کیا ہم کر رہے ہیں, کیا اللہ سے ہم نے بات. انسان میں وسوسے تو آتے ہیں, شیطان تو ہمارا دشمن ہے, وسوسے تو آتے ہیں, بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں, بھولے ہوئے واقعات یاد آتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے. اچھا, یہ بھی حضور کی برکت ہے کہ حضور نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا کہ جب تمہیں ایسے دنیا کی طرف خیال چلا جائے تو خیال اب یہ گیا ہی ہے کہ تم واپس پلٹ آؤ. یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول گئی ہے تو آپ پورے گھر میں اس کو تلاش کر رہے ہو اور دور تک چلے گئے ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ نماز نہیں ہوگی. آپ کو فوراً واپس آنا ہے, خیال آئے کہ نماز میں ہوں اور چیز یاد آ گئی, آپ کو فوراً واپس آنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کے پیچھے جو بھولی وہاں اس کی ڈھونڈائی میں, نماز میں ہی اس کی ڈھونڈائی میں لگ گئے, تو یہ نماز نہیں ہے. تو ہمیں اپنی نماز کا چیک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کیسے ہوگی, کس طریقے سے ہماری نماز ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں, یہاں بھی یہ غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت والے ہیں, نصیحت کو چاہتے ہیں, نصیحت پر عمل کرتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کی جائے, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھایا جائے, بتایا جائے, نیکی کی ہمیں تلقین کی جائے, یہ ان لوگوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کے, زبردستی نہیں ہے. یہاں کہنے اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی نہیں ہے, ہم نے تمہیں طریقہ بتا دیا, سیکھنا ہے, محبت سے لینا ہے, اطاعت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, تو یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے مجھے کرنی ہوگی. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی نمازوں کو دیکھنا ہے کہ اگر ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے, غفلت ہے, اور کچھ دنیا داری ہے, یا رسمی مسلمان کے طور پر پڑھ رہے ہیں, جو بھی غلطیاں ہیں ہمیں وہ نکالنی ہوں گی اور اپنی نماز کو صحیح کرنا ہوگا. جب ہم اپنی نماز کو صحیح کر لیں گے تو ہم میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی, ہم میں رحم دلی آ جائے گی, ہم میں اللہ اور رسول کی محبت آ جائے گی, اللہ کی اطاعت آ جائے گی, اپنے مرشد کی اطاعت آ جائے گی, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات نرم ہو جائیں گے, نرمی ہمارے اخلاق میں نرمی آ جائے گی, ہم میں مستقل مزاجی آ جائے گی, ہم میں ذہنی اور جسمانی پاکی آ جائے گی, تمام نیگیٹو خیالات آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے نکلتے چلے جائیں گے, کیونکہ ہماری نماز صحیح ہو گئی ہے. نماز ہماری اللہ سے بات, اب ہم جب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے تو بات کر رہے ہیں اور اللہ سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے رٹو طوطے کی طرح ہی نماز پڑھنی ہے, اٹھک بیٹھک کرنی ہے, تو اس کا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا اپنی نماز پہ, چیک کرنا ہوگا اپنی نماز پہ, اور ہمیں نماز جیسی اللہ چاہتا ہے کہ نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز ادا کرو, اللہ کہہ رہا نماز کا نظام قائم کرو. تو سب سے پہلے میں اپنی زندگی میں اپنے نماز کا نظام قائم کروں گی, تو میں آگے جا کے اپنے گھر والوں پہ اور لوگوں پہ یہ نماز کا نظام قائم کر سکتی ہوں. پہلے تو مجھے اپنے اوپر قائم کرنا ہوگا. تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ جو کہہ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, اور اللہ والے جو ہمیں کہہ رہے ہیں, اس نصیحت کو ہم لے لیں, اس نماز کے مقصد کو سمجھیں, نماز کی اہمیت کو سمجھیں, نماز کے فائدوں کو سمجھیں, اور اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی, تو اس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے, نہ کہ ہم جس طرح مسلمان رسمی طور پہ نماز ادا کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور فائدہ آپ لوگوں کو دیکھ ہی بھی رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ہم جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی, ہم غیبت بھی کرتے ہیں, ہم منافقت بھی کر رہے ہیں, ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں, ہم رشوت بھی لے رہے ہیں, ہم سود بھی کھا رہے ہیں, ہم لوگوں کے حق بھی مار رہے ہیں, ہم لوگوں کی برائیاں بھی کر رہے ہیں, ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ہم شکوے شکایت بھی کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور اللہ کا نور پیدا ہو جائے گا, اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
آپ صبر کرتے رہیے, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
اب یہاں اللہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے نماز کا نظام, اب یہ اس سے جوڑیں گے, میں نے نماز کا نظام قائم کیا, ارادہ میں نے کر لیا کہ میں اب اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کروں گی, اپنی مرضی چھوڑوں گی اور اللہ کی بندگی کروں گی صحیح معنوں میں, اور میں ویسی ہی نماز پڑھوں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا اور اللہ کے اور صراط المستقیم پہنچا. اب یہ جو نماز ہے یہ مجھے اللہ کی طرف لے جا رہی ہے, صراط المستقیم کی طرف لے جا رہی ہے, اللہ سے مجھے جوڑ رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہی ہے. اب اس میں امتحانات تو آئیں گے, دنیا والوں کی طرف سے بھی آئیں گے, اللہ دنیا والوں کی طرف سے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے ٹیسٹ آئیں گے. دنیا والے ہمیں تکلیف دیں گے, اگر دنیا والے تکلیف نہیں دے رہے تو اللہ تو میرا امتحان لے گا, میری سچائی کا, میری محبت کا, میری اطاعت کا, میری فرما برداری کا, میری مستقل مزاجی کا, میرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ امتحانات آ جائیں آپ پہ, اس راستے میں آئیں گے, تو آپ کو صبر کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا, پوری عمر آپ صبر کرتے رہے, مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی, دونوں جگہ حضور نے اپنی ذات کے لیے کہیں بھی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچائی. اصل یہ ہے صبر, اور مستقل مزاجی سے اس راستے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی لگائی تھی اس کو مستقل مزاجی سے ادا کرتے رہے, اس میں لوگوں سے کسی امید کے طلبگار نہیں رہے, کسی معاوضے کے طلبگار, صرف اللہ کی ڈیوٹی, اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں, اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے رہے, اور قیامت تک حضور یہ کر رہے ہیں, وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی. تو اب جب میں اس راستے کو لوں گی تو میری طرف تو پھر پریشانی آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, گھر والوں سے آئیں گی, باہر والوں سے آئیں گی, کوئی کہے گا نمازی ہو گئی, کوئی ملانی ہو گئی, کوئی یہ ہو رہا ہے درس, کوئی درس تم سن رہے ہو اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ تمام چیزیں سب ہے, لیکن مجھے اپنے پہ فوکس رکھنی ہے, اپنے کو دیکھنا ہے. تو مجھے اس راستے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تکلیف آئے تو صبر کرو, برداشت کرو, درگزر کرو, معاف کرو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اگر ہم مستقل مزاجی سے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں, قرآن و سنت کے اس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے, ہم وہی کر رہے ہیں جو رب اس سے چاہتا ہے, میں وہی کر رہی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, میں وہی کر رہی ہوں جو مرشد میں سے چاہتا ہے, تو جو تکلیف آئے گی تو وہ ضائع نہیں ہوگی, اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دنیا میں اس کا اجر نہ ملے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب اللہ نے کہا ہے کہ ایک قدم میری طرف آؤ گے تو دس قدم میں تمہاری طرف آؤں گا, اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہا ہے, تم دس دو گے میں سو دوں گا, سو دو گے میں ہزار دوں گا. تو جو اللہ کے وعدے ہیں وہ تو, یہ تو ہم کس کی طرف بڑھے؟ اللہ ہی کی طرف بڑھے نا, اور تو ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم دنیا کی طرف تو نہیں بڑھے, ہم اللہ کی طرف بڑھے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو تکلیف آئے گی, اب یہاں ہم صبر کریں گے کیونکہ صبر کا حکم ہے. اچھا اپنا, اب اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے, اپنی زبان اچھی رکھیں گے, مستقل مزاجی سے اس اللہ سے جڑے رہیں گے, قرآن و سنت کے مطابق چلتے رہیں گے, اپنی مرضی کو چھوڑ کر, تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو ضائع نہیں کرے گا, نہ دنیا میں ضائع کرے گا, کیونکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی متقی لوگوں کے لیے. یہ زمین تو ہے ہی اللہ والوں کی, جس جگہ اللہ والے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہاں عذاب نہیں لاتا. اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے,
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے.
فلولا کانا من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون للفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے زمانے کی جو جتنی بھی امتیں آئیں انہوں نے کیوں نہیں اچھے کام کیے, کیوں نہیں اللہ کا راستہ کو لیا, کیوں نہیں, کیا ان میں عقل نہیں تھی, شعور نہیں تھا, کیا میں نے انہیں عقل نہیں دی تھی, کیا میں نے انہیں نبی نہیں دیے تھے, کیا میں نے انہیں اپنے پیغام نہیں بھیجا تھا, انہوں نے کیوں نہیں سوچا پہلے زمانے میں, انہوں نے فساد کیوں پھیلایا, دنیا میں فساد کیوں نہیں پھیلایا, اور کیوں اس دنیا میں فساد پھیلایا. ہاں یہ نہیں کہ سارے ہی ایسے تھے, نہیں, اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے کو لیا, اللہ کے نبی کو لیا, اللہ کے حکم کے مطابق چلے. تو میں نے کیا کیا, میں نے پھر یہ کیا کہ جو اللہ کے راستے پہ آ گئے اور اپنے نبی کی پیروی کرنے لگے, تو جس وقت میں عذاب لایا تو میں نے ان لوگوں کو بچا لیا. یہ اللہ کی سنت ہے, جس قوم میں جس ملک میں نیک لوگ ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا, لیکن جس قوم میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بے انتہا برائی پھیل جائے گی, اور وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی تھوڑے سے ہوں گے یا اس قابل نہ ہوں گے کہ وہ عذاب کو روک سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے کہ جہاں اللہ والے ہیں اور قرآن سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اس ملک پر عذاب نہیں لاتا. عذاب کب لاتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے. کب لاتا ہے؟ جب برائی بے انتہا پھیل جاتی ہے, ظلم بے انتہا پھیل جاتا ہے, بےحیائی بے انتہا پھیل جاتی ہے, اور وہ جو نیک لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, یعنی وہ اتنے نیک نہیں ہیں, وہ ایک رسمن نیک ہیں, اتنے وہ نہیں, کیونکہ اللہ کے لوگوں کو راستے. اب اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان میں کیا نیک لوگ نہیں ہیں؟ ہیں. کون تبلیغ کر رہا ہے, کون بتا رہا ہے, کون سود سے منع کر رہا ہے, کون حرام کھانے سے منع کر رہا ہے, ہمارے ہی ملک میں دیکھ لیں, کون لوگوں کو رشوت لینے سے, پورا ملک رشوت کے کینسر میں مبتلا ہے, پورا ملک, ہر محکمہ, ہر چیز, کون روک رہا ہے؟ کیا ہمارے یہاں ملا ختم ہو گئے, مفتی ختم ہو گئے, عالم ختم ہو گئے؟ کون بول رہا ہے؟ کوئی بول رہا ہے؟ کوئی اسلام, دین اسلام کا جو شریعت کا قانون ہے کوئی اس کو لا رہا ہے؟ کتنے کروڑ ہیں پاکستان میں مسلمان, اس میں کتنے مدرسے ہیں؟ کوئی کوشش کر رہا ہے؟ کوئی نکل رہا ہے؟ کوئی حکومت وقت سے ٹکر لے رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ سب نے اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی ہیں, اس سے وہ پیسے کما رہے ہیں, انہیں نہیں, انہیں اگر نیکی کرنی ہے تو کرو کرو, ہمیں نہیں, ہمیں پیسے ملنے چاہیے. غلط فتوے, غلط فیصلے, غلط وہ ہر چیز برائی, چاہے وہ اس کا محکمہ عدالت کا محکمہ ہے, چاہے وہ فوج کا ہے, چاہے عام لوگوں کا ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ مالدار, سب تباہ ہے. اسی طرح تمام ملکوں میں, سب جگہ. آپ سعودی عرب لے لیں, آپ مدینہ کی حالت دیکھ لیں, آپ لبنان دیکھ لیں, آپ یمن دیکھ لیں, آپ سارے ملک مسلمان. اس وقت کتنے عرب مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں نام کے, ایمان تو کہیں نہیں ہے. تو جو اتنا عذاب آ رہا ہے, تو اللہ کا قانون ہے کہ جب بل چھوڑ دیں گے, اب یہ تمام ملا اس نے سب انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے, اپنی تبلیغ چھوڑ دی ہے, لگے ہوئے بس اپنی اپنی دکانیں سجائی ہوئی, اب ایک کونے میں بیٹھ گئے, مراقبے کر لو, وظیفے کر لو, اور بس یہ چندے آ رہے ہیں اور ہو رہی ہے. اللہ کا نظام تو کوئی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو اللہ کہہ رہا ایسے اس پہ, پھر اگر کوئی تھوڑے نیک ہوں گے میں ان کو نہیں دیکھوں گا, میں ان کو بھی عذاب میں لے آؤں گا. اس وقت تمام ملکوں پہ عذاب نہیں آیا ہوا ہے؟ دبئی میں عذاب آیا, اس میں شارجہ میں عذاب آیا, ابو ظہبی میں, سب جگہ, ہر طرح مختلف طریقے کا ہے. اگر ہم سمجھیں, اگر ہم لیں تو عذاب ہے, نہیں تو موسم ایسا ہے, حالات ایسے ہیں, وقت ایسا ہے, یہ ہم ہزاروں باتیں, لیکن اللہ کا یہ طریقہ ہے. اگر صحیح معنوں میں نیک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں عذاب نہیں لاتا, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور اگر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, لیکن تم تو پیروی کرتے رہے, اپنے اوپر ظلم کرتے رہے, تم تو اللہ کے نافرمانوں کی پیروی کرتے رہے, تم تو ان کے پیچھے پڑ گئے. کہ دیکھو کتنا کما رہا ہے, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے بنگلے ہیں, کیا خوش ہے, کیا خوشحالی ہے, ہم تو یہ دنیا کی چیزیں دکھ رہے. اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں دنیا کے لیے تو پیدا نہیں کیا, میں نے تو تمہیں اپنے لیے, تم دنیا والوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے کہ دنیا والوں کو مت دیکھو, دیکھو اللہ والوں کو, اللہ والوں سے جڑو, دنیا والوں سے مت جڑو. ہم دنیا والوں سے کیوں جڑتے ہیں؟ تاکہ ہماری بھی دنیا اچھی ہو جائے, ہمیں بھی کوئی عزت ملے, ہمارا بھی کوئی نام ہو, ہمارا بھی کوئی اچھے الفاظوں میں نام لے, ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو دنیا کا. ہم دنیا والوں سے اس لیے جڑتے ہیں. جو بھی ہے آپ دیکھ لیں کہ ہماری یہ صورت حال ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم نے, تم تو گناہگار ہو جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے کہ دنیا داروں کے مت جڑو, دنیا داروں کا ساتھ مت دو, نہیں تو تم بھی مجرم ہو جاؤ گے. ظاہر ہے صحبت کا تو اثر ہوتا ہے. اگر میں اللہ والوں کی محفل چھوڑ کر دنیا والوں کی محفل بیٹھوں گی, ایک دن بیٹھی, دو دن بیٹھی, تین دن, تین تیسرے چوتھے دن, تو پھر میں وہی کروں گی. ظاہر ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے اور وہ سامنے ہے, تو شیطان میرے ساتھ ہے. وہ شیطان مجھے صرف وسوسہ کرتا ہے. باقی اب اگر میں دنیا کا اثر کیوں لے رہی ہوں, اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ کو جانتی نہیں ہوں. میں دنیا کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہوں کہ میں دنیا اللہ کو جانتی نہیں. اگر میں اللہ کو جانتی تو میں اللہ کے پیچھے پڑتی, اللہ کو جاننے کی کوشش کرتی, اللہ سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتی. اس وقت تو میں جانتی ہوں دنیا والوں کو. دنیا والوں میں اگر باپ ہے, ماں ہے, شوہر ہے, بچے ہیں اور مالدار لوگ ہیں, ان کو میں جانتی ہوں, کیونکہ اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوگا. اللہ تو کرے گا کرے گا, لیکن ان کے ذریعے سے مجھے زیادہ فائدہ ہوگا. حالانکہ سارا فائدے, ہر کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دنیا والوں سے اپنے رشتے جوڑتے ہیں, دنیا والوں سے ہم تعلقات. اب دنیا والے کون ہیں؟ دنیا والے ہر وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہے, وہ دنیا والا ہے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہا وہ دنیا والا ہے. یا تو دنیا ہے یا اللہ ہے, یا تو دنیا ہے یا آخرت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ دنیا دی ہے آخرت کو کمانے کے لیے, آخرت میں پھل ملیں گے مجھے, آخرت میں اس کا مجھے اجر ملے گا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے, آخر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو وہی ہوگا, یہاں تو نہیں ہوگا, اس دنیا میں تو نہیں ہوگا. چلے میں کماؤں گی تو یہاں, وہ دیدار کرنے کی آنکھیں تو میں یہاں حاصل کروں گی, وہ قلب وہ دل تو میں یہاں حاصل کروں گی. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا اس دنیا میں, اور بھیج کے مجھے اپنا پہلا محبوب دیا ہے, پھر میرا پیغام اپنا پیغام بھیجا ہے. محبوب نے, میرے محبوب نے عمل کر کے دکھا دیا ایسے کرو. ہر چیز آپ نے سب کچھ کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا, شادیاں بھی کیے ہیں, بچے بھی پیدا کیے ہیں, دشمن کے سے بھی واسطہ پڑا ہے, دشمن رشتہ داروں سے بھی واسطہ پڑا ہے, بھوک بھی برداشت کی ہے, تکلیف بھی برداشت کی ہے, لوگوں کی اذیت بھی برداشت کی ہے, لیکن اللہ سے جڑے رہے, اللہ کی بندگی میں رہے, یہی اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے, یہی مجھے چاہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی, وہ اگر چاہتے تو احد کے پہاڑ ان کے لیے سونے کے ہو جاتے, لیکن نہیں. کیا وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل نہیں کی؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کی برابر نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کی تربیت کرو, ان کو سمجھاؤ, ان کو تزکیہ نفس کرو, تاکہ ان کو وہ آنکھیں ملیں جس سے وہ میرا دیدار کر سکے. اگر یہ نہیں تو کیوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ یہ تمام کلام اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. اب نصیحت تو وہی حاصل کرنا کر سکتے ہیں جو اللہ کے طلبگار ہوں, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوں, جو اللہ کے عاشق ہوں, جو اپنے مرشد کے عاشق ہوں, وہی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں.
اب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے, اللہ کہہ رہا وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون. اللہ کہتا ہے اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیک ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے, اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے, میں تمہاری گرفت نہیں کروں گا, میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. میں سزا تمہیں جب دوں گا جب تم میرے اللہ اور رسول کے اور اپنے مرشد کے نافرمان ہو جاؤ گے. مرشد بھی وہی بتا رہا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو میں اگر اللہ اور رسول کو اپنے مرشد کو چھوڑ دوں گی اور میں ان کی اطاعت نہیں کروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اوپر خود ظلم کر رہی ہوں. تو جب اللہ کے نزدیک میرا ٹائم پورا ہو جائے گا, وہ کب پورا ہوگا وہ مجھے نہیں معلوم, تو اللہ تعالیٰ میری گرفت کر لے گا, پھر نہیں چھوڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک ہو اور صالح ہو اور میں اس پہ ظلم کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اب ہر ایک انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا معاملہ صحیح کرو. ہمیں انفرادی طور پر دیکھنا ہے, اپنے آپ پہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کنکشن اللہ اور رسول سے برابر ہے, اسی طرح ہے جیسے اللہ چاہتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا میں زندگی صبح سے شام تک ویسے ہی گزار رہی ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, جو انہوں نے طریقہ گزارا ہے؟ کیا میں نے اپنے اللہ والے جس سے میں جڑ گئی ہوں ان کو لے لیا, ان کو سمجھ لیا, ان کو جان لیا؟ میں وہی کر رہی ہوں جو اللہ چاہ رہا ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہا ہے, جو میرا مرشد چاہ رہا ہے؟ اگر ایسے ہی میری میں اسی راستے پہ چل رہی ہوں مستقل مزاجی سے تو اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ کریم ہے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے محبت کرتا ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے. اللہ بہت بے انتہا اللہ کی محبت کو آپ لوگ فیل کریں. آپ لوگ جب ہی اللہ کو محبت کو فیل کریں گے, جب آپ کا اللہ سے تمام ہر روز ہر وقت آپ کا کنکشن اللہ سے جوڑا ہو, ہر لمحے آپ کا اللہ کی طرف دھیان ہو, کام آپ کا ذہن آپ کا دل آپ کا اللہ کی طرف اپنے مرشد کی طرف رسول پاک کا ہاتھ پیر جو ہے دنیا کے کاموں میں ڈیوٹیوں میں جو بھی ڈیوٹی ہے جس کی جو ڈیوٹی ہے عورت کی جو ڈیوٹی ہے مرد کی جو ڈیوٹی ہے بچوں کی جس کی جو ڈیوٹی وہ ہم ادا کریں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے آخرت میں اللہ کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار